وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ انبیاء کی آیات چل رہی ہیں اور جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ سورہ انبیاء حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طہٰ اور سورہ انبیاء، یہ چاروں سورتیں نزول کے اعتبار سے ابتدائی سورتیں ہیں اور میری قدیم دولت اور کمائی ہے، یہ حضرت جن کی میں ہمیشہ حفاظت کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، وہ اس سورہ انبیاء کے بارے میں یہ بات فرماتے تھے. اور اس سورت کے اندر جو کم و بیش جو مضامین اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، اس کے اندر بھی توحید کا ذکر سب سے پہلے بڑے اہتمام کے ساتھ، اور اس سے ملحقہ دوسرے مضامین کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. یہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کہ قسمنا کے لفظی معنی آتے ہیں، قسم کے لفظی معنی آتے ہیں پیس ڈالنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنی ہی بستیوں کو جو کہ گناہگار تھی، ہم نے ان کو پیس ڈالا. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد ہم نے ان کے بعد ایک دوسری قوم پیدا کر دی. جب کسی قوم کی نافرمانیاں زیادہ ہوتی ہیں اور کوئی قوم اجتماعی گناہوں کا شکار ہوتی ہے اور پھر ان گناہوں کے اوپر اپنی فکر اور پرواہ کرنی چھوڑ دیتی ہے، تو پھر اللہ کے عذاب کا ڈر رہتا ہے کہ اللہ کا عذاب اس قوم کے اوپر آنا جائے. جیسے آپ دیکھیے قرآن کریم میں جو بار بار واقعات آتے ہیں اللہ رب العزت کے عذاب کے، کہ فلانی قوموں پر عذاب آیا، فلانی قوموں پر عذاب آیا، یہ واقعات ایک عبرت کے لیے ہوتے ہیں. یہ واقعات کوئی قصہ کہانی سنانا مقصود نہیں ہوتا، ان واقعات کا مقصود یہ ہوتا ہے تاکہ ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنے کا، پرکھنے کا، جانچنے کا موقع ملے، ہم بھی اپنا جائزہ لیں، ہم بھی اپنے اوپر غور کریں کہ ہم بحیثیت انفرادی زندگی کے اور بحیثیت ایک اجتماعی زندگی کے کن گناہوں کا شکار ہیں. کچھ گناہ تو ہمارے وہ ہوتے ہیں جو اجتماعی ہوتے ہیں، پوری قوم ایک گناہ میں مبتلا ہے. جیسے آج ہماری پوری قوم بے دھڑک جھوٹ بولتی ہے، پوری قوم بے دھڑک دھوکے بازی کرتی ہے، کسی دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے استعمال کر لینے کا ایک رواج بن گیا ہے، الا ماشاءاللہ. اس کا ایک رواج ہمارے ہاں بنتا چلا جا رہا ہے، اور گناہ بھی وہ ایسے کہ جو کہ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ وہ اتنے بڑے کبیرہ گناہ ہیں کہ ایک ایک گناہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو، اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والا گناہ ہے. جب ایسے گناہ معاشرے میں ایسے اس طرح پھیل جائیں کہ کوئی ان گناہوں کی طرف پرواہ کرنے والا نہ ہو، کوئی ان گناہوں کو دیکھنے والا نہ ہو، کوئی ان کو ٹوکنے والا نہ ہو، کوئی ان کو بتانے والا نہ ہو، تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ڈر اس کا ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب کہیں مبتلا میں قوم مبتلا نہ ہو جائے. اللہ کے عذاب کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں. پچھلی قوموں پر عذاب اس طریقے سے آتے تھے کہ وہ اللہ کا عذاب آتا تھا, پوری قوم اکٹھی تباہ ہو جاتی تھی. اب ہمارے زمانے میں بھی گناہ کوئی کم تو نہیں ہے, گناہ تو ہے اور بہت ہے, سخت گناہ ہے, لیکن اللہ کے عذاب کی شکلیں مختلف ہیں. اللہ کے عذاب کی شکلیں مختلف ہیں. کہیں اللہ کا عذاب بیماریوں کی صورت میں آتا ہے, کہیں اللہ کا عذاب تباہیوں بربادیوں کی صورت میں آتا ہے, کہیں مال و دولت کی کمی کی صورت میں آتا ہے, کہیں جانوں میں کمی کی صورت میں آتا ہے. اور ان گناہوں میں جو طرح طرح کے گناہ ہیں, جو کبیرہ گناہ ہیں, ان کو اندر آج ہم لوگ, ہم بحیثیت ایک پاکستانی قوم کے, ان گناہوں کے اندر بہت بری طرح غرق ہو چکے ہیں. جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, کسی کا مال ناجائز طریقے سے لے لینا, پڑھے پڑھے لکھے لوگ, بڑے بڑے لوگ, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مال کسی طریقے سے بھی لے لو حلال ہے, کوئی ضابطہ نہیں ہے شریعت کا, کوئی قاعدہ نہیں ہے شریعت کا, جس طریقے سے اٹھا لو مال, کسی کو نقصان پہنچا دو, کسی کی غیبت کر دو, کسی کو جھوٹ بول دو, کسی کو دھوکہ دے دو, کسی کو اور تکلیفوں میں مبتلا کر دو, جس کو ہم کہتے ہیں کہ معاشرتی گناہ, معاشرتی گناہ ہمارے ہاں کے بے تحاشائیں دوسروں کو اذیتیں دینے کے. اس کے علاوہ حرام کاروبار, حرام کھانا, جھوٹ بولنا, نمازوں کو بے دھڑک چھوڑ دینا, روزوں کو چھوڑ دینا. ہم لوگ یہ تو دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد روزے رکھتی ہوئے ہمیں نظر آتی ہے, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے انسان وہ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے. نمازوں میں الحمدللہ ہمارے ہاں مسجدیں آباد ہوتی ہیں, لیکن جمعے کی نماز میں آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے. سوال یہ کہ یہ مجمع عام نمازوں میں کہاں ہوتا ہے, کہاں ہوتا ہے عام نماز میں؟ یا تو گھروں میں پڑھ لیتے ہوں گے یا پڑھتے ہی نہیں ہوں گے. تو ہر سطح پر جب پہنچتی ہے گناہ کی بات, حد سے زیادہ بے پردگی کا گناہ کتنا عام گناہ ہے. میں جن گناہ کی بات عرض کر رہا ہوں یہ وہ گناہ ہیں کہ چونکہ ان گناہوں پر کوئی روکتا نہیں ہے, کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کوئی ان کا ذکر نہیں ہے, ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے, تو ہمارے ہاں کے نوجوان نسل بچے جو کل بڑے ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں, وہ تو ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے. اور انسان کو سب سے مصیبتوں میں ڈالنے والی چیز کھلے عام اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں. دیکھو ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتا ہے دھڑلے سے کرنا گناہ, بے باک ہو کر گناہ کرنا. ایک گناہ ایک غلطی ہو, انسان کچھ رکھ کر, کچھ ڈھک کر, کچھ چھپ کر اگر کسی نے کر لیا, گناہ تو وہ بھی ہے لیکن اس کا گناہ نسبتاً کم ہے بنسبت اس گناہ کے جس گناہ کو انسان سینہ زوری کے ساتھ کر رہا ہو, بے باک انداز میں کر رہا ہو, کھلے عام کر رہا ہو, کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اس پر اللہ کا غضب کا ڈر لگتا ہے. ہم خود اپنے پاکستان میں دیکھتے ہیں جب یہ آیات, اس جیسی آیات جب آتی ہیں کلام پاک کی جس میں اللہ کے عذابوں کا تذکرہ ہے, قوموں کی بربادیوں کا تذکرہ ہے, تو ہم بھی یہ دیکھتے ہیں اپنے پاکستان کے حالات کہ ہم اپنے پچھلے گناہ تو ہمارے ہاں چلے ہی آ رہے ہیں, لیکن مجموعی طور پر جن گناہوں کا ہم شکار ہیں اور جس بڑے پیمانے پر ہم شکار ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ہی آج کل یہ گناہ عام ہو گیا. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں ہمارے ملک میں تباہی بربادیوں کا سلسلہ کس طریقے سے جاری ہے. اب سے 6 سال پہلے تقریباً کم و بیش ہمارے ہاں زلزلہ آیا, کتنا خوفناک زلزلہ. اس کے بعد پچھلے سال کتنا بڑا سیلاب آیا, اس گرمیوں سے پچھلی گرمیوں میں کتنا بڑا سیلاب تھا, کتنے لاکھوں انسان گھر سے بے گھر ہوئے, جانے گئی, مال گیا. اس سال پھر سیلاب آیا, دوسری مرتبہ سیلاب ہے. اب کے سندھ میں سیلاب تھا, پنجاب کے اندر ڈینگی وائرس تھا, سرحد کے اندر ڈرون حملے تھے اور بم دھماکے, قتل و غارت گری ہے, اور بلوچستان کے اندر علیحدگی کی تحریکیں ہیں, اغوا برائے تاوان ہے, اور بات بے بات کے اوپر قتل ہے, کوئی انجان آدمی ان کو یہ نظر آ جائے کہ یہ کوئٹہ میں آ گیا, یہ بلوچستان میں آ گیا, دوسرے شہر سے آیا, یا تو وہ اغوا ہو جائے گا یا قتل ہو جائے گا. چاروں صوبے آپ دیکھیے کس تباہی و بربادیوں کا شکار ہے. یہ اللہ کی پکڑ نہیں ہے ہمارے اوپر. ہم لوگ اس کو غور نہ کریں, ہم لوگ اس کو تصور نہ کریں کہ یہ ہم گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے, لیکن حقیقت میں تو اللہ کی پکڑ ہے اور کیا ہے. تو گناہ جب سر سے گزرتے ہیں, ان گناہوں کے اوپر کوئی فکر ہمیں نہیں ہوتی, ان کو کوئی کہنے سننے والا نہیں ہوتا, وہ گناہ بے باکی سے انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں, تو پھر آبادیاں کی آبادیاں, ملک کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں. تو جب اللہ کی نافرمانی بڑے پیمانے پر ہو تو پھر اللہ کی پکڑ بھی پھر بڑے پیمانے پر آتی. اور آپ یہ دیکھیں, یہ تو میں نے آپ کو پاکستان کی مثال دی, لیکن پوری عالم اسلام کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ عالم اسلام کا یہی عالم ہے. شرابیں عام ہیں. آپ پاکستان میں تو الحمدللہ یہ مسئلہ نہیں ہے, سعودی عرب میں نہیں ہے, لیکن اور دوسرے ملکوں کے اندر جو اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر سور کا گوشت عام کھانوں میں رکھا ہوا ہے. اگر بوفے ہیں, ناشتے ہیں, کھانے ہیں, تو دو تین ڈشیں اس منحوس جانور کی بھی ہوں گی. اور کہنے کو اسلامی ملک ہے, کہنے کو اسلامی ملک ہے. مسقط میں ایک صاحب نے بتلایا, بڑے عالم ہیں, کہنے لگے کہ میں مسقط گیا, وہ صاحب عالم فرما رہے تھے کہ وہاں میں نے دیکھا کہ جمعے کا دن تھا, جس ہوٹل میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے تو وہاں شرابیں مفت تقسیم ہو رہی تھی, ورنہ یہ چیزیں مفت تقسیم تو کوئی بھی نہیں کرتا. پیپسی 7 کوئی مفت تقسیم نہیں کرتا, شرابیں کون مفت تقسیم کرے گا. تو کہنے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ شراب یہ کیا ہے. اس نے بتایا کہ یہ شراب ہے. اس نے کہا کہ مفت تقسیم آپ کر رہے ہیں اس کو. کہنے لگے ہم جمعے کا دن جو ہے جمعے کی نماز کے بعد مفت تقسیم کرتے ہیں اس کو. آپ اندازہ کریں, یہ اسلامی دنیا ہے. ہر جگہ پر شرابیں ہیں, خنزیر کے گوشت ہیں, دو تین ڈش رکھی ہیں. تو جب اتنی بے حسی معاشرے میں ہو اسلامی دنیا پر اور مسلمانوں کے اندر اتنی بے حسی عام ہو جائے, پھر ہم کس طریقے سے یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں. وہ تو اتریں گی, لیکن پکڑ بھی اللہ تعالیٰ کی آتی ہے. غیر ملک کی طاقتیں آج ہمارے اوپر جو قابض ہو رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہی ہو رہی ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں کا شکار ہیں. اور بعض نافرمانیاں وہ ہیں جس کو تو ہم لوگ نافرمانی سمجھتے ہیں, اور وہ گناہ بعض وہ ہوتے ہیں جن کو ہم نافرمانی سمجھتے نہیں ہیں. ہمارے معاشرے نے اس کو نافرمانی سمجھنا چھوڑ دیا. نماز ہم سے چھوٹ جائے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا. روزہ خدا نہ خواستہ چھوٹ جائے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا. زکات نہیں دی ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہم سے گناہ ہوا. لیکن ہماری خواتین بے پردہ پھر رہی ہو, ہم میں سے کسی کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہوا. ہم نے کسی سے ہم سے جھوٹ نکل لیا, ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ کیا. کسی کو وعدہ خلافی کر لی, یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ کیا. کسی کے ساتھ جھوٹ بول دیا, احساس نہیں ہوتا کہ گناہ کیا. تو جب احساس گناہوں کا مٹ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کی توفیق بھی انسان کو نہیں ہوتی. جب توبہ کی توفیق نہ ہو تو گناہ بھی ہو, گناہ کا احساس بھی نہ ہو, اور پھر توبہ کی توفیق بھی نہ ہو, تو بتائیے پھر خدا کے غضب کو دعوت نہیں دی جائے گی تو پھر کیا چیز ہوگی. اسی وجہ سے آج آپ دیکھیں, اب پچھلے چند سالوں سے ہم اور آپ ایک منظر دیکھ رہے ہیں, پچھلے چند سال ہو گئے, پاکستان, افغانستان, کشمیر, مصر, تیونس, آج کل شام, یمن, ان سب میں علیحدگی کی تحریکیں. کہیں جنگیں ہیں, کہیں قتل و غارت گری ہے, کہیں علیحدگی کی تحریکیں. ان سب کے پس پردہ آپ چیز دیکھیے گا ایک قدر مشترک ہے, اور وہ یہ ہے کہ خون مسلمانی کا بہرا ہے, خون مسلمان کا بہرا ہے. یمن میں علیحدگی کی تحریک ہو, جان مسلمان کی جا رہی ہے. لیبیا میں علیحدگی کی تحریک تھی, جان مسلمانوں کی گئی, خون مسلمانوں کا بہا. عراق میں مسلمانوں کا خون بہا, افغانستان میں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے. پاکستان کے حالات کچھ بھی ہو, کوئی بھی فلسفہ ہو اس کا, خون مسلمان کا بہ رہا ہے. تمام اسلامی دنیا میں آپ دیکھیں مسلمانوں کا خون آپ کو بہتا ہوا نظر آئے گا. یہ اس کی سیاسی وجوہات کچھ بھی ہیں لیکن یہ اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کا عذاب ہے. ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا پکڑ، اللہ کا عذاب ہے. اپنا جائزہ ہمیں لینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے ہمیں بچائے جو آزمائش انسان کے اوپر آتی ہیں. یہ آزمائشیں وہ ہیں جو بڑی خطرناک ہوتی ہیں، اور ان آزمائشوں سے کتنی ہی قومیں اللہ نے تباہ کر دی، ان کی جگہ پر نئی قومیں پیدا کر دی. بنیادی وجہ اللہ کی نافرمانیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں. اللہ کی نافرمانیاں ختم ہوں گی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مدد و نصرت بھیجتے ہیں. اسی کو قرآن کریم نے یوں فرمایا، وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے پیس ڈالا، کانت ظالمتن، وہ بستیاں گناہگار تھی، اللہ کے نافرمانی کرنے والی تھی. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد ہم نے ایک نئی قوم پیدا فرما دی. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ، پھر جب أَحَسُّوا بَأْسَنَا، ان لوگوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا. اِذَاهُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ، تب وہ لوگ ایڑیاں رگڑنے لگے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے. دیکھو اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بھی یہ وعدہ فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. لیکن بشرط یہ کہ تین شرطیں کوئی انسان توبہ کی پوری کرے. ایک شرط یہ ہے کہ صدق دل کے ساتھ توبہ کرے. گناہ تو ایک سے ہوتا ہے، انبیاء کرام محفوظ ہیں گناہوں سے، باقی تو انسانوں سے گناہ ہوتے ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ صدق دل سے توبہ کرے، سچے دل سے توبہ کرے. اوپر اوپر سے توبہ، رو روی کی توبہ نہیں، سچے دل سے توبہ. دوسرے نمبر پر یہ کہ اپنے گناہ پر ندامت ہو، یہ اصل چیز ہے. گناہ پر توبہ تو مانگنا ندامت کوئی نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے کہ میں نے کوئی گناہ کر لیا، تو یہ توبہ نہیں ہوتی، شرمندگی بھی ہوگی. یہ قرار ہو دل میں کے اندر کہ ہاں یہ میں نے واقعتا بہت بڑا گناہ کیا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ سے نہ کرنے کا عزم ہو کہ میں نہیں کروں گا. اب بعض لوگ ایک گناہ کے عادی ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہوگا. حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، اس وقت عہد کر لو کہ آئندہ نہیں کروں گا. اور بعض لوگوں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان ایک ہی گناہ کو 70 مرتبہ کر کے توبہ مانگتا ہے، پھر 71 مرتبہ گناہ ہو جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں اگر توبہ کرے ہو. تو یہ سمجھنا کہ میرے سے دوبارہ ہو جائے گا شیطان کا بہکاوا ہے، ابھی عہد کرے اس وقت یہ گناہ ہو گیا. تو یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ تعالیٰ گناہ ہو تو معاف فرما دیتے ہیں. ہاں بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی قضا ہوتی ہے، بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی کفارہ ہوتا ہے. اگر کوئی کفارہ ہے یا کوئی گناہ کی قضا ہے تو وہ کرنی ضروری ہے، توبہ بھی اور قضا اور کفارہ بھی. جیسے نماز قضا ہو گئی تو توبہ الگ مانگے گا اور قضا الگ کرے گا اس کی. روزہ کسی آدمی نے توڑ دیا تو قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے اور استغفار بھی ہے. تو یہ سارے کام کرنے کے بعد پھر انسان اللہ کی ذات سے امید لگائے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہو. لیکن ایک مرحلہ انسان کا ایسا آتا ہے کہ جس مرحلے پر انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. قبولیت توبہ کے اللہ تعالیٰ دروازے بند فرما دیتے ہیں. ہر انسان کی زندگی میں جب موقع آتا ہے نزع کا، یعنی سکرات الموت کا، جب مرحلہ شروع ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جانکنی کا مرحلہ شروع ہو گیا، اس وقت کوئی انسان توبہ مانگے پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں فرماتے. جیسے فرعون نے توبہ مانگی تھی، جو فرعون سمندر دریا میں غرق ہونے لگا سمندر میں، اور سمندر کو اللہ نے حکم دیا برابر ہو جاؤ، وہ برابر ہوا تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب نہیں، علامات موت کو دیکھ کر جو توبہ کی جاتی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اس سے پہلے توبہ کرو، اس سے پہلے کی توبہ قابل قبول ہے. تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کافر لوگوں کا حال یہ ہے جب یہ ہمارے عذاب کی آہٹ کو محسوس کرتے ہیں، اذا هم منها يركضون، تو وہ پھر ایڑیاں رگڑنے لگتے ہیں معافی کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ لا ترکزو, تم لوگ ایڑیاں مت رگڑو, ورجعو الی ما اترفتم فیہ, اور تم لوگ لوٹ جاؤ جہاں تم عیش کیا کرتے تھے, جہاں تمہاری عیش کی زندگی تھی تم جاؤ وہاں پر جاؤ, ومساکنکم, جہاں تم لوگ رہا سہا کرتے تھے, لعلکم تسألون, انقریب تم سے سوال کیا جائے گا یا شاید کہ تم سے سوال کیا جائے. مطلب یہ ہے کہ جہاں تم دنیا میں عیش کرتے تھے, جہاں تم دنیا میں عیش کی زندگی بسر کیا کرتے تھے, تم جاؤ, اب تمہیں کیوں کس بات کی فکر ہے کہ تمہارا عذاب کا وقت آخر میں قریب آ رہا ہے. گناہ میں انسان شکست مبتلا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ انسان گناہوں کے وقت میں اپنی موت کو بھول جاتا ہے, اپنی موت ہی انسان کو یاد آتی. کتنے جنازے تمہارا پڑھتے ہیں, کتنے جنازوں کو کندھے دیتے ہیں, کتنے انسانوں کی تدفین میں ہم شامل ہوتے ہیں, لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ یہ خیال بہت کم پیدا ہوتا ہے انسانوں کے دلوں میں کہ یہ مرحلہ ہمارے ساتھ بھی آئے گا. یہ ایسا لگتا ہے, ایسا دل میں آتا ہے کہ یہ کام دوسروں کے ساتھ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ نہیں آئے گا, کہ دوسروں کے ساتھ ہوگا ہمارے ساتھ نہیں آئے گا. اگر انسان کو ہر مرحلے پر یہ خیال رہے کہ یہ معافی کا مرحلہ کب آئے گا کب نہیں آئے گا, پتہ نہیں کہ جس وقت یہ مرحلہ آئے معافی کا, اس وقت میں معافی کا قابل بھی ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. بعض اوقات موتیں اچانک آ جاتی ہیں نا, اچانک اس طرح موت آتی ہے کہ انسان کو کلمہ پڑھنے کی بھی نوبت نہیں آتی. اس لیے حکم ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی لگے ہاتھ مانگ لو, اس انتظار میں مت رہا کہ میں آخر وقت کا انتظار کروں گا میں اسے توبہ مانگوں گا. اسی کو فرمایا کہ لا ترکزو, فرمایا اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کے طور پہ فرمایا کہ تم لوگ ایڑیاں مت رگڑو پریشانی کی وجہ سے, ورجعو الی ما اترفتم فیہ, اور تم لوگ لوٹ کر چلے جاؤ, ما اترفتم فیہ, جہاں تم عیش کیا کرتے تھے, ومساکنکم, اور اپنے گھروں میں چلے جاؤ, لعلکم تسألون, شاید کہ تم سے سوال کر لیا جائے. قالوا یا ویلنا, وہ کافر کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی, ہائے ہماری خرابی, انا کنا ظالمین, ہم لوگ تو ظالم تھے. فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین, ان کی یہی دعو فریاد رہی. فما زالت تلک دعواہم, وہ یہی ہاؤ پکار کرتے رہے, حتی جعلناہم حصیدا خامدین, یہاں تک کہ ہم نے ان کو ڈھیر بنا دیا, گویا کہ ان اس طرح ڈھیر بنا دیا جیسے کسی کو کاٹ کر ڈھیر بنا دیا جاتا ہے. حتی جعلناہم حصیدا خامدین, یہاں تک کہ ہم نے ان کو ڈھیر کر دیا جیسے کہ کٹے ہوئی چیزوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہوتا ہے, اس طرح وہ انسان عذاب کا شکار ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہمارے جو احکامات ہیں یہ ہنسی مذاق کے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے احکامات, اللہ تعالیٰ فرماتے نہ ہم نے جو دنیا بنائی, دنیا میں ہم نے قانون ضابطے بھیجے, یہ کوئی ہنسی کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کھسی بنا لیا, کھیل بنا لیا, تماشا بنا لیا اور بس, بلکہ یہ کھیل نہیں ہے, دنیا کی زندگی مذاق نہیں ہے, دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو جنت میں جانے کے لیے عطا فرمائی ہے. جنت میں وہی جاتا ہے جو دنیا میں آتا ہے, جو دنیا میں نہیں آتا وہ جنت میں بھی نہیں جاتا. چنانچہ بعض روایات میں یوں آتا ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے وہ اسی لیے بنایا کہ ان کو جنت میں جانا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دیا ہے, شعور بھی دیے, عقل سے انسان فیصلے کرتا ہے کہ کون سے کام کرنے ہیں کون سے نہیں کرنے, اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے احساس بھی دیا ہے, شعور بھی دیا ہے. انسان اپنی عقل سے اچھے برے کا فیصلہ کرتا ہے, اچھے برے کا فیصلہ اپنی عقل سے کرتا ہے انسان, اور پھر اس عقل کی بنیاد پر انسان گناہوں سے بچتا ہے اور نیک کاموں میں لگتا ہے. یہ مقام اللہ تعالیٰ نے صرف مسلم انسان کو عطا کیا, فرشتوں کو بھی یہ مقام حاصل نہیں ہے. فرشتوں کے پاس شعور تو ہوتا ہے, ادراک ہے, عقل ہے فرشتوں کے پاس, لیکن فرشتوں کے پاس خواہشات نہیں ہیں. جانوروں کے پاس خواہشات ہیں, ان کے پاس عقل و شعور نہیں ہے. مسلمان انسان کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات بھی دی ہے اور عقل بھی دی ہے. کبھی انسان خواہشات میں بیٹھ جاتا ہے, عقل تو پیچھے چھوڑ دیتا ہے, گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. کبھی انسان عقل کو کارآمد بنا لیتا ہے اور اپنے خواہشات کے اوپر قابو پا لیتا ہے, وہ انسان گناہوں سے رک جاتا ہے. جنت میں اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو بھیجیں گے کہ انسان کے پاس اللہ نے عقل بھی دی, خواہشات بھی دی. خواہشات اس کو بھٹکا رہی ہیں آگے گناہ کے کام کرنے کے لیے, عقل اس کو روک رہی ہے. اب دیکھو کون غالب آتا ہے, یہ جنگ چل رہی ہے انسان کے در وقت خواہشات اور عقل کی, خواہشات اور عقل کی. جس انسان نے اپنی خواہشات کو اپنی عقل کے ماتحت بنا دیا وہ انسان جیت گیا, اور جس انسان نے اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑ دیا اور اپنی خواہشات کو کہا کہ بھائی تیرا جو دل جو چاہے کر لے, اس کو ہمارے حضرات صوفیہ اکرام اور ہمارے تصوف کے حضرات اس کو فرماتے, جس نے اپنی نفس کو قابو کر لیا, جس کو جس نے اپنی نفس کو قابو کر لیا, خواہشات کو قابو کر لیا اور اپنی عقل کو اس نے برتر کر دکھایا, وہ انسان اس دنیا کی ان خواہشات اور عقل کی جنگ میں جیت جاتا ہے. جب وہ جیتتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت عطا فرماتے ہیں. کیوں کہ خواہش بھی ہے, طاقت بھی ہے, عقل بھی ہے. فرشتوں کے پاس خواہشات ہی نہیں ہیں, ان کو گناہ کا جذبہ ہی دنوں میں پیدا نہیں ہوتا. عقل تو ہے لیکن گناہوں کا جذبہ نہیں. جانوروں کے اندر خواہش, جانوروں کے اندر عقل شعور نہیں ہے, خواہشات ہوتی ہیں. لہٰذا ان دونوں کو جنت اور دوزخ نہیں ہے, نہ انسان نہ فرشتوں کو ہے اور نہ جانوروں کو ہے. جنت اور دوزخ ان کے لیے نہیں ہے. جنت اور دوزخ بنی ان کے لیے ہے جن کے پاس عقل بھی ہے اور جن کے پاس خواہشات اور شعور بھی ہے. کبھی عقل جیت رہی ہے کسی کی خواہشات آگے جیت رہی ہیں. جو خواہشات کے پیچھے چل پڑا وہ تباہ ہو گیا. جس نے اپنے عقل سے اپنے خواہشات کو دبا دیا, اللہ کے حکم کے موافق دبا دیا, وہ انسان جیت گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بھی رکھی ہے, کس کے لیے رکھی ہے؟ انسان کے لیے رکھی ہے. دوزخ بھی اللہ نے رکھی ہے, انسان کے لیے رکھی ہے. فرشتوں کے لیے جنت نہیں ہے, فرشتے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہیں. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تو سدرۃ المنتہی پر رک گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے. اسی کو فرماتے مفسرین کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جنت بنائی اللہ نے انسانوں کے لیے ہے, دوزخ بنائی اللہ نے انسانوں کے لیے ہے. تو اسی کو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کو ہم نے نہیں پیدا کیا اور جو اس کے درمیان میں لاعبین کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا, بلکہ اللہ نے جو قانون بنایا, اللہ نے جو ضابطے بنائے, قرآن دیا اللہ نے راہ ہدایت. پہلی امتوں کو مختلف اور کتابیں دی گئیں, کبھی تورات آئی, کبھی انجیل آئی, کبھی زبور آئی. اب قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرمایا, ایک ضابطہ ہے, ایک قاعدہ ہے, اور اس کی تشریح کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ اس کی تشریح بیان کرو. چنانچہ قرآن پاک کی کوئی آیت ہم اپنی طرف سے اس کا ترجمہ گھڑ لیں, اپنی طرف سے مطلب نکال لیں, یہ ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ قرآن کریم کی اس آیت کو ہم حدیث کے ساتھ ملا کر نہ جوڑیں, حدیث کے ساتھ ملا کر نہ جوڑیں. جب حدیث کے ساتھ ملا کر جوڑیں گے تو مطلب سمجھ میں آئے گا. چنانچہ اس کو محدثین جس طرح, آج دیکھو ہمارے ہاں قانون کی جو زبان ہے, ہمارے ہاں جو قانون کی زبان ہے, اس قانون کی زبان میں جب جج فیصلہ لکھتا ہے نا, وہ یوں کہتا ہے جج اپنے فیصلے میں کہ آپ قانون کی اس دفعہ کو فلانی دفعہ اور فلانی دفعہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں. اگر آپ نے کبھی عدالتی فیصلے دیکھے ہوں, قاضی ججوں کے فیصلے دیکھے ہوں, تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ آپ اس کلوز کو, قانون کی کلوز نمبر فلانا, اس فلانی کلوز کے ساتھ اور فلانی کلوز کے ساتھ ملا کر جوائن کر کے پڑھیں آپ. مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک کلوز ایک جگہ پر لکھی ہے, دوسری کلوز دوسری جگہ پر ہے, تیسری تیسری جگہ پر ہے, الگ الگ جگہوں پر ہے. آپ نے اگر ایک کلوز کو پڑھ لیا, عمل کر لیا, دوسری کو چھوڑ دیا, غلط ہو جاؤ گے. اس لیے جج ہمیشہ قانون کے بہت سارے ریفرنسز دے رہا ہوتا ہے. اسی طرح کلام پاک کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جب کوئی مسئلہ لکھا جاتا ہے, مفتی تو آپ کو ایک مسئلہ بتا دیتا ہے, آپ کے لیے مسئلہ یہ ہے, اس کے پیچھے جو کچھ پوشیدہ ہوتا ہے
وہ آپ کو نہیں پتا ہوتا, ایک عام آدمی کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیچھے کیا ہے. اس کے پیچھے قرآن پاک کی ایک آیت ہوتی ہے, اس آیت کی تشریح میں کچھ حدیثیں ہوتی ہیں, اس حدیثوں کے اوپر محدثین کے کلام ہوتے ہیں, محدثین کے کلام کے بعد اس کے اوپر ائمہ مجتہدین کے اپنے اجتہادات ہوتے ہیں, اس کے بعد ایک مسئلہ آپ کو سامنے آتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ عمل کرنا ہے. جب کوئی بحث کرنے لگتا ہے کہ آپ اس کی دلیل بتلائیں, تو وہ دلیل بعض اوقات اتنی لمبی ہوتی ہے اور اتنی ساری چیزوں کے ساتھ مل کر ہوتی ہے کہ چار پانچ چیزوں کو جوڑ کر ایک دلیل بن رہی ہوتی ہے. اس لیے جو آج ایک طبقہ لوگوں کا یہ پیدا ہو گیا جو یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک خود سمجھ لو, جو سمجھ میں آ جائے عمل کر لو, ایسا نہیں ہوتا. تو قرآن پاک خود سمجھ لو, وہاں یہ بات لکھی ہے کتابوں میں کہ قرآن کریم کی تشریح اگر کوئی عام انسان اپنی طرف سے کرے اور وہ صحیح بھی کر لے تب بھی سمجھے گا وہ غلط ہی ہے, کیونکہ اس نے بلا وجہ اپنی ظاہر اس میں لڑائی. قرآن پاک کی تشریح کس طرح ہوتی ہے؟ ایک آیت کلام پاک ہے, آیت کلام پاک کے بعد اس کی تشریح میں کوئی نہ کوئی حدیث ہے, اس حدیث کی تشریح کوئی نہ کوئی صحابی کر رہا ہوگا, وہ صحابی جب اس کی تشریح کریں گے اس کے بعد پھر وہ تشریح بعد کے لوگوں تبع تابعین کے لوگوں کے پاس آئے گی, وہ اس کی تشریح میں کچھ کہیں گے, پھر ائمہ مجتہدین اس سے مسئلہ نکالیں گے, اس مسئلے کو نکال کر پھر وہ مسئلہ لکھا جاتا ہے, تو جب ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ کسی فقیر نے مسئلہ لکھ دیا اور بات ختم ہو گئی, بلکہ اس کے پیچھے کسی کا قول, کسی کی تشریح, کسی کی حدیث, کوئی حدیث, حدیث کے پیچھے کوئی آیت, کوئی واقعہ, کوئی عمل, وہ سب سامنے ہوتا ہے. تو جب مجتہدین کوئی مسئلہ بتاتے ہیں ان کے سامنے ساری حدیثیں, ساری روایات, آیات سب سامنے ہوتی ہے, تو پھر کوئی مسئلہ نکالتے ہیں. تو قرآن پاک کے جو یہ احکامات ہیں جس کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں, یہ جو شریعت کے مسئلے ہوتے ہیں, یہ شریعت کے مسئلے باریک سے زیادہ باریک ہوتے ہیں اور انتہا سے زیادہ بعض اوقات پیچیدہ بھی بچ جاتے ہیں. اس لیے مسئلوں کی تشریح میں جب یہ مسئلے لکھے جاتے ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ جو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے اس قرآن پاک کو اور دنیا کو, ہم نے زمین و آسمان کو اور درمیان میں جو اس کو پیدا کیا, ہم نے اس کو کھیل تماشا نہیں بنایا, مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو نازل کیا, احادیث کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, ان سے اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے. اب ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان بحثیت ایک مسلمان ہونے کے اس قرآن اور حدیث کے مطابق, احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالے, اپنی زندگیوں کو ڈھالے. وہ اگر وہ بحث کرتا رہے گا اور یہ کہتا رہے گا کہ اس زمانے کے اندر یہ کام ممکن نہیں ہے, تو آپ دیکھیے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ نماز بھی پڑھنی چھوڑ دے گا, کیونکہ نماز بھی ممکن نہیں ہے. اگر آدمی اپنی صرف پریشانیوں کو دیکھتا رہے کہ مجھے یہ تکلیف ہوگی, مجھے وہ تکلیف ہوگی, تو بغیر تکلیف کے تاج ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی انسان کو. بھائی ایک وقت کی روٹی ملتی ہے انسان کو, بغیر محنت کیے ہوئے روٹی بھی نہیں ملتی انسان کو. آدمی تکلیفوں کو دیکھتا رہے, تکلیفوں کا ذکر کرتا رہے, تھوڑی ہوگا. ایک ساتھ بحث کرنے لگے پچھلے دنوں کہ جی یہ جو حکم ہے اللہ تعالیٰ, یہ جو حکم آتا ہے کہ جانور بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا جائے تو گوشت کھایا جائے گا, بحث کرنے لگے میں ہندوستان جاؤں گا تو کیسے کھانا کھاؤں گا. میں نے کہا ضروری تو نہیں ہے کہ آپ گوشت ہی کھاؤ, آپ سبزی کھا لو, آپ دال کھا لو. کہہ رہے نہیں, اس کے اوپر تو زندگی نہیں گزر سکتی. اب بحث پر بحث کا سلسلہ انسان کب تک کرے گا کسی کے ساتھ؟ تو جس انسان کو کرنا ہوتا ہے اس کو ہر جگہ کر لیتا ہے. کون انسان بھوکا مر گیا آج ذبیحے کے نہ ہونے کی وجہ سے؟ تو بات کیا ہوتی ہے کہ جب انسان کا ارادہ نہیں ہوتا وہ بحث کرتا ہے, اور جب ارادہ ہوتا ہے انسان کا وہ بحث نہیں کرتا, اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالتا ہے, اس کے مطابق. اور یہ وعدہ ہے کہ قرآن پاک کے احکامات اللہ تعالیٰ نے قابل عمل بنائے, ناقابل عمل نہیں ہے. ہم عمل کرنا چاہتے ہیں, ہم نے ذہن میں پہلے سے زندگی کا خاکہ سوچ لیا کہ گھریلو زندگی اس طرح ہوگی, کاروباری زندگی اس طرح ہوگی, دوست احباب کی زندگی اس طرح ہوگی, رشتے داروں کے ساتھ اس طرح گھومنا پھرنا ہے, اور اس کے اندر چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم شریعت کو بھی ایڈجسٹ کر لیں. یہ نہیں ہوتا, اس کے لیے تو انسان کو اپنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں. تو قانون جو ہے شریعت کے اس کے مطابق انسان کو اپنی زندگی بھی ڈھالنی ہے, اس کے مطابق انسان کو اپنا کاروبار بھی ڈھالنا ہے, اس کے مطابق انسان کو اپنی گھریلو زندگی بھی ڈھالنی ہے. یہ سارے کام انسان کے اس وقت ہوتے ہیں جب انسان دل و دماغ سے یہ تہیا کر لے کہ میں نے اللہ کے ہر حکم کو بڑا کر کے دکھانا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کر کے دکھانا ہے, جس طرح بھی پورا ہو میں پورا کر کے دکھاؤں گا. وہ پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو, اور یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ من جاہد فینا لنہدی اللہ سے بولانا, کہ جو شخص ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستوں کو ضرور کھولتے ہیں. یہ قرآن کریم کا وعدہ ہے. چنانچہ جو کوئی انسان جب دین پر عمل کرنا شروع کرتا ہے تو بظاہر تو بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے, لیکن جب وہ شروع کر دیتا ہے پھر وہ سارے کام آہستہ آہستہ آسانی ہوتے چلے جاتے ہیں. مشکلات آتی ہیں معمولی معمولی, یہی کام آسان ہوتے چلے گئے. اسی کو فرماتے اللہ تعالیٰ کہ وما خلق السماء والارض, نہیں بنایا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے کھیلنے کے لیے. لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناه من لدنا انا كنا فاعلین, اگر ہم بنا لیتے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ کھلونا کھیل کے لیے چیزیں بنانی ہوتی تو ہمیں دنیا بنانے کی کیا ضرورت تھی, ہم اپنے پاس کچھ اور چیزیں بنا لیتے اور کوئی چیزیں بنا لیتے. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پھینکتے ہیں حق کو باطل پر, ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں, فیدمغه, اور حق جو ہے وہ باطل کا سر پھاڑ ڈالتا ہے, فاذا هو زاهق, اور وہ باطل مٹ کر رہ جاتا ہے. ولكم الويل, تمہارے لیے خرابیاں ہیں, مما تصفون, ان باتوں میں جو باتیں تم لوگ بیان کرتے ہو. مطلب اللہ تعالیٰ کے بات کا یہ ہے, فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو حق اور باطل کبھی جمع نہیں ہو سکتے, حق اور باطل کبھی جمع نہیں ہو سکتے. حق کو آپ باطل پر ڈال کر دیکھیں باطل تباہ ہو جائے گا, حق باقی رہے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ حق بات ہمیشہ اونچی ہوتی ہے اور غلط بات ہمیشہ نیچے ہو کر رہتی ہے, حق بات ہمیشہ بلند ہو کر رہتی ہے اور باطل بات جو ہے ہمیشہ نیچے ہو کر رہتی ہے. اور اسی کو فرماتے ہیں کہ دیکھو جب کوئی انسان نیک کام کرتا ہے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو, قرآن کریم نے اس کو ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جا الحق, حق آ گیا, وزہق الباطل, باطل مٹ گیا, ان الباطل کان زہوقا, کہ بے شک باطل چیزیں جو ہیں وہ تو ہی مٹنے کے قابل, غلط چیزوں میں جان نہیں ہوتی, غلط چیزوں میں کبھی جان نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم جو اس کا مشاہدہ دیکھتے ہیں وہ اس کا الٹا دیکھتے ہیں. اپنی دنیا میں, جس دنیا میں ہم اور آپ, جس زمانے میں ہم اور آپ رہتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان دنیا میں رہتے ہیں, ہمیں طرح طرح کے مسئلے مسائل درپیش ہیں. ہم بیرونی دنیا میں جاتے ہیں, جو غیر اسلامی دنیا ہوتی ہے, غیر مسلمان مسلم وہاں پہ ان کی اکثریت ہے, ان کے پاس ہر چیز آپ کو بڑی سیٹ, بڑی بہترین نظر آتی ہے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کا جواب دیتے ہوئے, وہ فرماتے تھے کہ دیکھو کبھی باطل چیز کے اندر کبھی اٹھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, باطل کام کے اندر کبھی اٹھنے کی صلاحیت نہیں ہے, وہ مٹنے والی چیز ہے. لیکن باطل چیزوں کے ساتھ کچھ چیزیں حق لگ جاتی ہیں, باطل چیزوں کے ساتھ کچھ چیزیں لگ جاتی ہیں جو حق ہوتی ہیں, صحیح چیزیں ہوتی ہیں, شریعت کے مطابق ہوتی ہیں, باطل طاقتیں ان کو اپنا لیتی ہیں, اس کی بنیاد کے اوپر وہ ترقی کرتی ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو قرآن کا اور اللہ کا بنایا ہوا نظام یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہے, بس فرق اتنا ہے کہ مسلمان اگر عمل کرتا ہے تو آخرت میں بھی اس کو ثواب ملتا ہے, اور اگر غیر مسلم اس کو اپناتا ہے تو دنیا میں تو فلاح ملے گی, آخرت میں ثواب نہیں ملے گا. لیکن دنیا کی کامیابی اس نظام کے اندر ہے, یہ طے شدہ بات, دنیا کی کامیابی اس نظام میں ہے. تو فرمایا کرتے تھے کہ جو غیر مسلم طاقتیں ہیں, آج امریکہ کی طاقت ہے, یورپ کی طاقت ہے, انہوں نے ہمارے نظام کی بے شمار چیزوں کو اپنا لیا, اپنا لیا تو دنیا میں عیش کر رہے ہیں, یہی نظام کو ہم اپنا لیتے ہم بھی دنیا میں عیش کرتے. تو فرماتے تھے کہ باطل کے اندر اٹھنے کی صلاحیت نہیں ہے, صلاحیت حق کے اندر اٹھنے کی ہے. البتہ جب حق پروان چڑھتا ہوا ہمیں نظر آئے, باطل میں پروان چڑھتا ہوا نظر آئے, تو سمجھ لیجیے کہ باطل کے ساتھ کوئی حق چیز لگی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے وہ باطل جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے. حقیقت بھی یہی ہے کہ جو اللہ کا بتایا ہوا نظام ہے، اللہ کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں، زندگی کے ہر مرحلے کی چیزیں ہیں، وہ اس مرحلے کی چیزیں انسان کو ہمیشہ دنیا اور آخرت میں کامیابیاں دینے کے لیے ہیں. اور یہ ہمارے رگ و پیر میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ اللہ کا جو بھی کوئی حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عمل اور عمل کرنے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر عطا فرمائی ہے، کبھی نقصان اس کے اندر نہیں ہوتا. فرمایا کہ بل نقض و بالحق علی الباطل، ہم پھینکتے ہیں حق چیز کو باطل کے اوپر، فیض مغو ہو تو اس کا وہ باطل جو ہے، وہ حق جو ہے وہ باطل کا سر پھول ڈالتا ہے، فائدہ ہوا ظاہر، اور وہ باطل جو ہے وہ مٹنے والی چیز ہے. ولکم الویل مما تصفون ولہ من فی السماوات والارض، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمان میں اور زمین میں ہے. ومن عندہ، اور جو لوگ کے اس کے نزدیک رہتے ہیں یعنی فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتی، وہ اللہ تعالی کے عبادتوں سے کبھی تکبر بھی نہیں کرتے، ولا یستحسرون، اور نہ کبھی کاہلی کرتے. اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے. اور جو فرشتے اللہ کے پاس رہتے ہیں ان کی دو خصوصیات بیان فرمائی. ایک خصوصیت تو ان کی یہ ہے کہ وہ اپنی عبادتوں سے تھکتے نہیں ہیں، تکبر بھی نہیں کرتے، بس لگے رہتے ہیں. ولا یستحسرون، اور نہ کبھی کاہلی کی وجہ سے پیچھے ہٹتے ہیں، بس ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھانا بن گیا اللہ کی تسبیح کرنا فرشتوں کی. اب یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی ایسا کیسے ہوگا کہ ایک فرشتے جو ہیں ہر وقت تسبیح کرتے رہیں، ہر وقت تسبیح کرتے رہیں اور کوئی کام نہ کریں. چنانچہ ایک روایت آتی ہے، اس روایت میں کسی نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ کعبہ احبار سے کسی نے پوچھا، عبداللہ بن حارث اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے کعبہ احبار سے کسی نے پوچھا کہ فرشتوں کو تسبیح کرنے کے سوا کوئی اور کام نہیں ہے، اگر ان کو کوئی کام نہیں تو دوسرا کام کیسے کرتے ہیں؟ بھائی تسبیح کر رہا ہے فرشتے تو دوسرا کام کیسے کریں گے؟ تو کعبہ احبار نے فرمایا کہ تم دنیا کو کوئی بھی کام کرتے رہو، کوئی کام تمہیں سانس لینے سے روکتا ہے؟ تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، سو رہے ہو، ملازمت کر رہے ہو، کوئی کام دنیا کا کر رہے ہو، سانس لینے سے کوئی چیز روکتی ہے؟ کوئی چیز نہیں روکتی، سانس ہم لوگ مسلسل لیتے ہی رہتے ہیں. تو فرما دو جس طرح تمہیں کوئی چیز سانس لینے سے نہیں روکتی دنیا کا کوئی کام، اس طرح فرشتوں کو کوئی چیز تسبیح کرنے سے نہیں روک سکتے. فرشتے اسی طرح تسبیح کرتے رہتے ہیں جس طرح ہم اور آپ سانس لیتے رہتے ہیں. تو اس لیے جو اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا فرشتوں کے بارے میں، یہ فرمایا کہ ولہ من فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمان اور زمین میں ہے. ومن عندہ، اور جو اس کے نزدیک رہتے ہیں فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتی، وہ کبھی تکبر نہیں کرتے، کبھی سرکشی نہیں کرتے اس کی عبادت سے. ولا یستحسرون، اور نہ کبھی کاہلی کرتے ہیں اس کی عبادت کرنے کی. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے، دعا فرما لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. يا الله تمام صغيره كبيره گناہوں کی مغفرت فرما. يا الله ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. يا الله قران کریم پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس کی فہم عطا فرما، اس کی سمجھ عطا فرما، اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس کی فہم عطا فرما، اس کی سمجھ عطا فرما. یا اللہ ہم کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں سب کے قرضوں کو ادا فرما. یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما. یا ارحم الراحمین، جو برسر روزگار ہیں ان کی حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما. یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، سب کو یا اللہ اپنی عافیت عطا فرما. اللہم انا نسألوک تمام العافیہ
ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس يا أرحم الراحمين يا رب ذو الجلال والإكرام برحمتك استغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد Thank you.